بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لفضيلة الشيخ شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم باب نمبر 21 پر بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ. روى مالک فی الموطأ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. شيخ الإسلام رحمه الله باب باندھا کہ نیک اور بزرگ صالحین کی قبروں میں غلو کرنے سے ان کی قبروں کو بت بنا دیا جاتا ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، کہ غلو سے جس کے بارے میں غلو کیا جا رہا ہے اسے معبود بنا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور اسی لیے جب لوگ یا بعض لوگ بعض صالحین بزرگوں میں غلو کرتے ہیں، اور اس میں ایک لفظ سخت ہو گیا میرے خیال ہے یہاں پہ، شيخ صفر: وهذا صحيح كما سبق، فالغلو يجعل المغلو فيهم معبودا من دون الله. ولهذا لما غلا اناس في بعض الصالحين جعلوها تعبد، ايكل هاب اللفظ من خلال السقط وغيا، ولما غلا اناس في قبور بعض الصالحين، تو قبور كلفظ يهاب نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، یہ لفظ ایڈ کر لیں، في قبور بعض الصالحين، قبور کا لفظ نہیں ہے، قبور کا لفظ اس میں شامل کر دیں، کیونکہ جو باب ہے قبور کے بارے میں ہے، تبویب میں بھی قبور ہے. اور اگلے جمعہ جعلوہا، جعلوہم نہیں ہے، اگر تو ضمیر ہوتا نا صالحین کے تو جعلوہم ہونا چاہیے، تو جعلوہا قبور کی طرف اس کا مرجع ہے، کہ ان قبروں کو، ان بزرگوں کی قبروں کو معبود بنایا گیا ہے ان میں غلو کرنے کی وجہ سے. کقبر الصالحین من الحسن والحسین وفاطمہ وغیر ذلك، جیسا کہ ان عظیم بزرگوں کی قبروں میں کیا گیا ہے، سیدنا الحسن والحسین انہوں کے بیٹے دونوں، وفاطمہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وغیر ذلك، ان کے علاوہ بھی جو صالحین ہیں. اور شیخ صاحب نے یہاں پر ان تینوں کی مثال دی ہے، الحسن والحسین وفاطمہ، کیونکہ قبروں میں غلو کا جو یہ بدعقیدگی ہے یہ روافض سے شروع ہوئی ہے، اس کی اصل جو جڑ ہے روافض کی طرف سے آئی ہے، اور پھر وہ اہل بدعت جو اپنے اہل سنت کہتے ہیں بریلوی جو ہے، انہوں نے یہ بدعت جو ہے روافض سے لی ہے. اور روافض نے کہاں سے لیا ہے؟ قوم روح کے مشرکین سے لیا ہے. یعنی جتنی بھی شرک موجود ہے جس کے اساس الغلو فی الصالحین یا فی قبور الصالحین، اگر ہم تاریخ دیکھتے تو سب سے پہلا شرک کب ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہاکذا ہذہ الامہ غلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہ امت جو ہے عظیم امت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کیا ہے. فعبدوه واستغاثوا به ودعوه من دون اللہ. بس ان مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی. کیسے عبادت کی؟ استغاثہ سے، استغاثہ کیا اور پکارا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا. اور پچھلے زمانے میں، فی سابق الزمان، جب قوم نوح نے اپنے بزرگ اور صالحین میں غلو کیا، اس غلو کی وجہ سے ان کی عبادت کر بیٹھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. اور پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے تبویب جو کی ہے یہ ان کی سمجھ اور فہم ہے، باقی دلائل ہیں جو انہوں نے بیان کیا کتاب التوحید میں. بہت کم جگہ پہ آپ کو شیخ الاسلام کی اپنی عبارت کو ملے گی چند جملوں میں، وہ بھی کسی چیز کی وضاحت کے لیے. ورنہ آپ کو جو ملے گا شیخ الاسلام کی جو اپنی جو بات ہے وہ تبویب میں، جو اوپر باب باندھا ہے، یہ شیخ الاسلام کے اپنے الفاظ ہیں. پھر اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث یا سلف کے اقوال میں سے آپ کو کچھ ملے گا. یہ منہج جو سلف ہے، دیکھنا چاہتے ہیں صحیح بخاری دیکھ لیں آپ، جو قرآن مجید کی بس سب سے معتبر اور صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد. اور یہ بڑا اعزاز ہے، واللہ بڑا شرف ہے کہ انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کسی شخص کی کتاب کے اتنا بلند درجہ ہو، اور اہل سنت کے علماء کے نزدیک آپ یہ دیکھیں، یہ اور اعزاز ہے. محدثین کے نزدیک یہ اور اس سے بڑا اعزاز و شرف ہے کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد اگر دنیا میں کسی بھی مخلوق، کسی بھی انسان کی کوئی کلام صحیح ثابت ہوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری نے کیا کیا ہے؟ تبویب کی ہے، باب جو باندھا ہے امام بخاری کی سمجھ. کہتے ہیں امام بخاری کی فقہ نہیں ہے، کسی نے کہا فقہ نہیں ہے؟ امام بخاری کی فقہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہ تبویب میں ہے، محدث ہیں اور فقیہ بھی تھے، وہ کہ فقہ کی تبویب میں ہے. جو باب باندھا ہے کیونکہ اپنے الفاظ ہے، باقی کیا ملتا ہے صحیح بخاری میں؟ احادیث ہیں ساری، قرآن کی آیتوں سے، باب بعض ابواب کی جو ابتدا بعض اوقات قرآن کی آیتوں سے بھی کی ہے. معروف کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے. اگر صرف حدیث کی کتاب ہوتی تو قرآن کی آیتیں وہاں پہ کس لیے بیان کی ہیں؟ اگر صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر سلف کے اقوال کیا ہوئے وہاں پہ؟ اس لیے اس کتاب میں قرآن کی آیات بھی ہیں. کتاب التفسیر میں آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری میں اکثر تو قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، احادیث بھی موجود ہیں، سلف کے اقوال بھی موجود ہیں. اور امام صاحب کا اپنا قول کہاں ہے؟ صرف تبویب میں ہے، جو باب باندھا ہے اوپر. شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ وہی راستہ، وہی طریقہ اپنایا ہے رحمہ اللہ. اور سبحان، جیسے کہ مقبولیت صحیح بخاری کو اس زمانے سے لے کے آج تک ہوئی ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی اس کتاب التوحید کی مقبولیت بھی اہل علم کے نزدیک، جو اس علم کی قدر جانتے ہیں، توحید قدر جانتے ہیں، اس سے کم نہیں ہے واللہ. یعنی یہ وہ کتاب ہے، آپ دیکھیں طلاب علم اور علماء نے جو اس کا اہتمام کیا ہے. یعنی مجھے یاد ہے تقریباً اپنے علماء سے میں 4-5 مرتبہ پڑھی ہے کتاب، مختلف علماء سے، بلکہ ایک عالم ہر 6 میرے یا سال میں 1-2 مرتبہ ضرور کتاب تو ضرور ایک دفعہ پڑھا دیتا. سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ واللہ دل نہیں بھرتا اس کتاب سے. آپ جتنا پڑھتے دل کرتے اور اسے پڑھا جائے، اس میں سے جو اور جو دلائل ہیں، اور جو اس میں ذکر کس چیز کا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے اپنے بندوں پر، ہم وہ پڑھ رہے ہیں. اور جو اندازہ بیاں آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک، توحید کی اہمیت سے لے کے اب آخر تک جو توحید کی باریک بینی جو ہے نا, اور شرک کی جو مختلف قسمیں ہیں, اور شرک اکبر ہے, پھر شرک اصغر ہے, پھر اس کی جو اگلی مختلف صورتیں ہیں, ایک چھوٹی سی کتاب اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور اللہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے. بعض لوگوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے, علم کی برکت. وہ صوفیوں کی برکت نہیں کہ اب ہاتھ لگا کیوں اور اب جس میں مزہ کیا کرے, وہ برکت نہیں ہے. یہ جاہل لوگوں کی برکت ہے. علم میں برکت کیا ہے؟ علم کی برکت ہے. علم کا نور مبارک ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. اور واللہ کتاب التوحید جو ہے یہ افریقہ کے جنگلوں میں پڑھی جا رہی ہے. واللہ یہ وہ عظیم کتاب ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو یہاں پہ جو یعنی علم حاصل کر کے گئے ہیں, واللہ بعض دعات کہتے ہیں سلفی بھائی جو وہاں پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے ہیں ایسے دور دراز علاقے جہاں پر کوئی گاڑی کا راستہ نہیں سفر کرنا, پیدل دو دو تین تین دن سفر کر کے ہم گئے پیدل چل کے. وہاں پہ کتاب التوحید مسلم کتاب ادھر پڑھائی جا رہی تھی. واللہ یہ کیسے مقبولیت, کیسے لوگوں کے دلوں میں کیسے ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھیں. اور شیخ حسام کبھی افریقہ گئے نہیں اس ان جنگلوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کو پہنچانا اور پہنچا دیا ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ خیر چاہتے ہیں اور خیر کو راستے کو اپناتے ہیں, واللہ خیر ملے گا آپ کو. لیکن اگر ہم خیر چاہتے نہیں ہیں, صرف تمنا کرتے رہتے ہیں, تو پھر تمنا ہی رہ جائے گی. اور اگر خیر چاہتے راستہ شر کا اپنایا ہے, واللہ کبھی خیر ممکن نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں, خیر کا ارادہ کرنا اور خیر کے راستے پر چلنا اللہ کے لیے. دیکھیں مخلوق کسی کے لیے نہیں, وہ یہاں پر اخلاص کام آتا ہے. کتنی کتابیں توحید پہ لکھی گئی ہیں, کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ واللہ بہت لکھی گئی ہیں. لیکن عجب بھی یہ ہے کہ بعض کتابوں کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے, اور بعض ایسی کتابیں ہو سکتے ہیں کہ ان کی جو علمی مادہ ہو اس کتاب سے بہتر ہو, ممکن ہے, لیکن وہ مقبولیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بعض علماء کے علم کو دیکھیں آپ, یعنی جو جامعے سے یعنی تخرج کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پروڈکشن ہو رہی ہے, ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی کے لیول کے بھی علماء نکل رہے ہیں. لیکن علم کے اعتبار سے کتنے علماء جانتے ہیں؟ فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہیں صرف. تو علماء کی کمی کیوں ہے؟ اللہ اعلم, میں کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگاتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اخلاص, اور اخلاص کا معاملہ بہت مشکل ہے. واللہ کہنا جتنا آسان ہے اس پہ عمل کرنا اتنا ہی مشکل. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ, یعنی سفیان الثوری جیسے کون ہیں, کہتے ہیں سب سے مجھے مشکل معاملہ جو لگا نا شریعت کا, وہ اخلاص کا معاملہ لگا ہے. ان کے لیے صلاۃ اللیل مشکل نہیں تھی, ان کے لیے صدقات خیرات طلب علم کے لیے سفر کرنا دو دو تین مہینے شدید سے شدید گرمی میں وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. سب سے مشکل معاملہ جو شریعت ان کو لگا کیا لگا ہے؟ اخلاص. کیا مخلص نہیں تھے وہ؟ نہیں, مخلص تو تھے, سبحان اللہ, محدث تھے, اپنے زمانے کے عالم تھے. لیکن اخلاص پر قائم رہنا جو ہے نا, اور اس کے ثابت قدم رہنا, یہ بہت مشکل ہے. ہیں اللہ کے لوگ بہت بہت کم ہیں. فقہا کتنے تھے اس زمانے میں؟ ہم چار فقیہ کہتے ہیں, چار فقہا کہتے ہیں, کتنے تھے؟ ہزاروں تھے میرے بھائی, تین چار نہیں تھے. واللہ علم کا زمانہ تھا, آج کے زمانے جیسے نہیں ہے کہ لوگ علم کو صرف یا تو یعنی خاص مقصد کے لیے یا روزگار کے لیے, یا ایک بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارا شوق ہے علم حاصل کرنا. علم کی زندگی تھی, شوق نہیں تھا نہ کوئی روزگار تھا, ان کی زندگی کا مقصد تھا علم حاصل کرنا. علم اور تعلیم زندگی کی بنیادی, جیسے کھانا پینا ضرورت ہے زندگی زندہ رہنے کے لیے, علم اور تعلیم جو ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہوا کرتی تھی. تو چار فقہا کیوں معروف اور مشہور ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ کہ سبحان اللہ, وجہ یہ ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس علم کو جو ہے نا آگے محفوظ کیا اور آگے بڑھایا. تو شاگرد تو ان کے بھی تھے نا, جو دوسرے تیسرے چوتھے تھے ان کے بھی تھے, لیکن ان کے شاگرد توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ واللہ اعلم, معاملہ پھر اخلاص کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ مخلص کم تھے اس زمانے میں, نہیں, مخلص تو موجود تھے, لیکن اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ جس علم کا نور بھر دے اور اخلاص میں ثابت قدمی عطا فرما دے, تو اس جیسا پھر کون ہے؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اب دلائل کیا ہے. اب تبویب تو ہو گئی ہے کہ نیک اور بزرگ اور صالح لوگوں کی جو قبریں ہیں ان میں غلو کرنے سے ان کو بت بنا دیا جاتا ہے. اس کی دلیل شيخ صفر ماذا الشيخ الإسلام رحمه الله روى مالك في الموطأ، إمام مالك موطأ رواية كرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كيف يعرف يوم الله وسلم فرماته اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا الله میرے قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ تعالیٰ کا غضب ایسی قوم پر بہت سخت ہوا. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو مساجد بنایا، عبادت گاہیں بنائی ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں روى مرسل عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم وروي متصلا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ روایت دو قسم کی موجود ہے موطأ امام مالک میں، ایک مرسل روایت عن عطاء، روي مرسل عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم. مرسل سے کیا مراد ہے؟ مصطلح حدیث کا فائدہ لیتے ہیں یہاں پہ، صحابی کو گرا دیں تو، یعنی جب تابعی روایت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعی کی ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے، ملاقات ہوتی تو صحابی ہوتے، نہیں ہوئی تو روایت کر رہے ہیں یہ تابعی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے مرسل روایت کہتے ہیں، یعنی سند جو ہے وہ آخر سے گری ہوئی ہے، صحابی نہیں ہے. اچھا، اس کی دو یعنی قسمیں، ایک مرسل الصحابی ہے، دوسرا مرسل التابعی ہے. مرسل الصحابی تو صحیح روایت ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ جو سند میں جو ساقط ہے وہ صحابی ہے، کیونکہ صحابہ سب ثقات ہیں تو مرسل الصحابی صحیح روایت ہوتی ہے، اگر صحابی نہیں ہے تو ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ تابعی میں سے پتہ نہیں کون سا ہے، وہ سارے ثقات بھی نہیں ہیں. واضح ہے؟ اچھا، جیسا فرماتے ہیں. اچھا، وزید بن اسلم یہ تابعی ہیں، زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، زید بن اسلم یہ وہ تابعی ہیں کہتے ہیں جو تفسیر قرآن میں اتنا علم رکھتے تھے کہ بعض صغار صحابہ ان کی مجلس میں جا کر تفسیر قرآن کا درس بھی سنتے تھے، یعنی یہ اعزاز دیتے ہیں، سبحان اللہ. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، عجب بات ہے، یعنی خود دیکھے علم کی کتنی چوٹی پر ہیں. ان کا بیٹا عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ وہ یعنی شخص ہے جس نے آدم علیہ السلام کے حدیث کے راوی ہیں، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف سمجھی جاتی ہے. عرش والے جو ہے عرش کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آدم علیہ السلام نے یعنی عرش پہ جب یہ کلمہ پڑھا تو پھر آپ اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے. تو یہ حدیث کیوں ضعیف ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے یہ ان کی روایت میں سے، یہ ان کے بیٹے ہیں، زید بن اسلم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ. اب باپ دیکھیں علم پہ کتنا یعنی علم کی چوٹی پر ہے اور بیٹا جو ہے وہ ضعیف ہے. اچھا، وروی متصلا، یہ روایت جو ہے ایک تو مرسل ہے اور دوسری طریق سے متصل. متصل سے کیا مراد ہے؟ یعنی جڑی، کیا مطلب جڑی ہوئی؟ یعنی جو صحابی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس روایت دوسری روایت میں صحابی نے بھی روایت کیا ہے، یعنی مرفوع روایت ہے. کون صحابی ہیں؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ علم الحدیث میں تتبع الطرق جو محدثین کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ طریق جمع کرتے ہیں ایک روایت کی، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر مرسل ہوتی اور یہ پتہ نہ ہوتا کہ اس میں یہ زید بن اسلم صحابی سے یا کسی اور تابع سے روایت کرتے ہیں تو بڑا کوسی مارک ہوتا حدیث پہ، کیا ہوتا ہے؟ لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے صحابی سے بھی مروی ہے تو یہاں پر یہ ابہام بھی ختم ہو جاتا ہے کہ زید بن اسلم نے کسی صحابی سے روایت کیا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کی شدید غضب ہوا. کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غضب شدید وعید ہے، واللہ شدید وعید ہے. اور پہلے جملے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبر وثنا يعبد، میرے قبر کو وثنا بنانا جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے. یہ کب فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی حیات، اپنی زندگی مبارک میں، اپنی زندگی میں. کیوں فرمایا ہے؟ امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہرگز نہ کرنا، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے قبر کو وثنا بنانا جس کی عبادت کی جائے. اور سلف صحابہ اور سلف یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، جو اہل علم میں سے تھے. کیونکہ بعض لوگ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، اور مسجد اس پر بنائی گئی ہے، تو یہاں پر تو لعنت کی گئی ہے، اللہ کے شدید غضب کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو کیسے بنایا؟ صحابہ نے نہیں بنایا میرے بھائی، اور مسجد کے اندر بھی نہیں تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں پہ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر انہیں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. اور مسجد کی جب توسیع ہوئی تو صحابہ کرام کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے، سیدنا عثمان کے زمانے میں، تو حجر الحصے کو کی طرف گئے نہیں تاکہ وہ مسجد کا حصہ نہ بنے. علم تھے، سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور باقی تینوں طرف سے توسیع کی گئی مسجد نبوی کی. جب الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں یعنی ایک لہر اٹھی تھی تعمیرات کی، جیسے کہ کہتے ہیں ڈیزائننگ اور یہ آرکیٹیکٹس وغیرہ، اور یہ علم، یہ سائنس جو ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ محل بھی بنانے ہیں، اپنا پیلس بھی بنانا ہے، تو مسجد نبوی کی تعمیر کیوں نہ کی جائے صحیح طریقے سے. تو جب انہوں نے توسیع کیا ہے تو حجر اس بیچ میں شامل ہو گیا ہے. یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے ان کی، سبحان اللہ. تعمیر کے بعد جب امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بعد میں آئے تو انہوں نے دیکھا یہ غلط ہے، تو انہوں نے ایک تکون بنا لیا تاکہ مسجد سے بالکل الگ ہو، اور وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا، ایک بڑا سا تکون یعنی اس حجرے کے باہر. اور پھر بعد میں ایک اور چار دیواری بنا دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب بالکل الگ کر دیا گیا ہے. اگرچہ جو دروازہ ہے مسجد کے انٹرنس کا وہ اس کے بعد تک جا رہا ہے، لیکن وہ حصہ دیکھے وہاں پہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، جہاں پہ قبر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر تک دیکھیں پیچھے وہ اس جگہ پہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، اسے روک دیا گیا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غضب اس لیے ان لوگوں پر نازل ہوا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت بنا دیا تھا جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا، اور ان کا عمل کیا تھا؟ اپنے انبیاء کی قبروں کا تعظیم کرتے تھے، طواف کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیازیں کرتے تھے. اور پھر مثال دی ہے، جیسا کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ابن جریر کون ہے؟ صاحب التفسیر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، اپنی سند سے عن سفیان، سفیان الثوری ہے، منصور بن المعتمر، مجاہد بن جبر، تینوں ثقات ہیں. روایت کرتے افرائیتم اللات والعزى، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النجم کی آیت میں، قال کان لت لهم السویق، مجاہد بن جبر رحمہ اللہ معروف تابعین میں سے ہیں اور علماء تفسیر میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے افرائیتم اللات والعزى، لات کے تعلق سے فرماتے ہیں، قال کان لت لهم السویق فمات فعکفوا علی قبره. لات جو ہے یہ حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتے تھے، ان کو پلایا کرتے تھے، جب وفات ہو گئی، مر گئے، تو ان کی قبر پر فعکفوا سے کیا مراد ہے؟ مجاوری کی، اعتکاف، ہم کہتے ہیں اردو مجاوری، اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فعکفوا علی قبره. کیوں؟ کیونکہ بزرگ تھا، نیک اور صالح بندہ تھا، حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا، تو اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے دل محبت بیٹھ گئی، اور اس محبت میں غلو کیا کہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کر مجاوری کرنا شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ بت بنا، پھر اس بت کی عبادت کی گئی، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے فلات لما غلا فیہ اہل الطائف، اور یہ بت اہل طائف کا تھا، طائف والے جو ہیں انہوں نے غلو کیا لات میں اور معبود بنا دیا اللہ تعالیٰ کے سوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات سے انڈر لائن کریں, فہذہ سنت الاولین والآخرین, اور یہ طریقہ جو ہے یہ سنت بن چکی ہے اولین کی اور آخرین کی. اولین سے مراد قوم نوح سے لے کر آخرین سے مراد جو دور حاضر میں ہمارے امت میں قبر پرستی کرنے والے ہیں. دونوں میں کیا یکسانیت ہے کہ دونوں نے قبروں میں غلو کیا ہے اور صالحین میں غلو کیا ہے, حد سے گزر گئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قبروں پر تعمیر کرنا, ان کو پکا کرنا, ان کی تعظیم کرنا, ان قبروں کو بت بنا دینے کے مانند ہے. اور اگر ان کو یعنی ان قبروں کو صرف پکا کر دیا جائے, تعمیر کر دیا جائے, تعظیم کر دیا جائے, اور پھر اس وقت ان کو عبادت بھی نہ کی جائے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معبود بنا ہی دیا جاتا ہے, لوگ عبادت کرنا شروع ہی کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, یعنی کئی سوالات ہیں کہ دیکھ ہم شرک نہیں کرتے, ہم غلو بھی نہیں کرتے, قبروں کو پکا کیوں نہ کریں ہم؟ یہ تو ان کو منع کیا گیا ہے جو شرک کرتے ہیں, بدعقیدہ لوگ ہیں. ہمارے والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استاد ہیں, وفات پا گئے ہیں اور مٹی جو ہے وہ قبر کی اڑ جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ مٹ ہی جاتی, پتہ نہیں چلتا. تو ہم پکا کرنا چاہتے ہیں صرف تاکہ قبر محفوظ ہو جائے, تو ہمیں کیوں منع کرتے ہیں تم لوگ؟ اس لیے کہ جو نہیں ہے وہ عام ہے, یعنی کہ جو شرک کرتے ہیں بدعقید ہیں وہ نہ کریں, جو صحیح عقید ہیں وہ کریں. وجہ کہ کوئی وقت کے ساتھ بات وقت کی ہے. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, آپ کیا تو نسلوں کا عقیدہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں, گارنٹی دیتے ہو. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جیسا کہ تاریخ گواہ ہے, یعنی قوم نوح کے زمانے میں کیا تھا, جنہوں نے قبر کی مجاوری کی ان بزرگ پانچ بزرگوں کی جو قوم نوح کے بزرگ تھے, اور پتھر وہاں پہ جا کے نصب کیے, وہ کیا ان بزرگوں کو کی عبادت کرتے تھے, طواف کرتے تھے, ان کو پکارتے تھے؟ نہیں, کیا کرتے تھے؟ صرف ان بزرگوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی نشانی کے لیے تاکہ یاد رہے ان کی پتھر نصب کرے قبروں پر. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, وہ پتھروں کو اٹھا کے عبادت گاہوں میں رکھ دیا گیا. بھائی کب تک ہم قبرستان آتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, عبادت گاہ یہاں پہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے, ان کی جگہ پہ پتھر نصب کر دیا, ابھی تراشی نے پتھر رکھا ہوتا بس. پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان یہ شکلیں بھول جائیں گی, تراشو تو صرف پتھر کیوں رکھا ہوا ہے, پتھر کیوں رکھا ہوا ہے, پھر اس کو تراشا گیا. عبادت اللہ کی کرتے تھے, بتوں کو نہیں کرتے تھے, لیکن یہ بت تھا کہاں, عبادت گاہ کے اندر تھا. روایت میں کیا آتا ہے, جب علم جاتا رہا ان کو عبادت کی گئی, ان بتوں کو عبادت کی گئی. جب تک علم کا نور موجود تھا تو عبادت نہیں کی گئی, شرک نہیں تھا. جب علم جاتا رہا, علم کب گیا؟ جب علماء نہیں رہے, سبحان اللہ. اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, عبادت گاہ میں بت کے کیا کام ہے؟ آؤ گے کامن سینس کیا کہتا ہے, بگڑا ہوا کامن سینس جو بغیر علم کے ہو, بھائی عبادت کے لیے اور کیا ہے, سجدہ کرو اس کو, اسے مانگو, اسے پکارو. وہاں سے شرک شروع ہوا, جس کی اساس کیا تھی, الغلو فی الصالحین. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر وہ عبادت نہیں بھی کرتے قبروں کو پکا و تعظیم کرنے کے بعد, تو الوسائل تجر الی الغایات, جو ذریعے ہیں وہ مقاصد تک لے ہی جاتے ہیں. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس جو دلیل بیان کی ہے تیسری, یعنی ایک تو موطئ ممالک کی روایت ہے, دوسری جریر الطبری کی یہ تفسیر میں سے دلیل ہے, تیسری دلیل ابو الجوزاء سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں لات العزیٰ کے تعلق سے, کان یلت السویق, یعنی لات کے تعلق سے ایک تو مجاہد بن جبر تابعی کا یہ قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, دوسرا قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, یہ بھی صحیح ہے کہ کان یلت السویق, یعنی مجاہد بن جبر نے کہاں سے یہ قول لیا, صحابی سے, سن عبداللہ بن عباس سے لیا, کیونکہ ان کو شاگردوں میں سے ہے. کان یلت السویق للحاج جی, کیونکہ حاج کا ذکر اوپر میں نہیں ہے, تو شیخ الاسلام نے مزید وضاحت کے لیے ستوں کی سکھ پلایا کرتا تھا, مجاہد کے جبر کے قول میں حاج کا لفظ نہیں ہے, تو اس کی مزید وضاحت سن عبداللہ بن عباس نے کی ہے کہ ستو بنا کر حاجوں کو پلایا کرتا تھا. اور پھر چوتھی دلیل جو ہے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. الله تعالى كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم نے لعنت بھیجی ہے زائرات القبور پر، ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. زائرات جمع زائرہ کی ہے، زائرہ عورت کو کہتے ہیں جو قبر کی زیارت کرتی ہیں. والمتخذین علیہ مساجد والسرج، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں. سرج جمع سراج، سراج دیے کو کہتے ہیں. رواہ اہل السنن، اہل سنن نے روایت کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث میں حرمت کی دلیل ہے، کس چیز کی؟ زیارت قبر علی النساء، کہ عورتوں پر قبروں کی زیارت حرام ہے، جائز نہیں ہے. علی الصحیح للادلتی، علی الصحیح سے کیا مراد ہے؟ ان علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں. صحیح قول دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے. وکما فی حدیث حسان بن ثابت و ابی ہریرہ بمعناہ فزیارۃ القبور مختصۃ بالرجال، جیسا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کی بھی حدیث میں بھی آیا ہے، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے خاص ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث میں اتخاذ المساجد القبور لما سبق من التشبه بأهل الكتاب وله وسیلۃ الى الشرك، قبروں پر مساجد تعمیر کرنا بھی حرام ہے کیونکہ اہل کتاب سے تشبیہ ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ شرک کی طرف وسیلہ بھی ہے. ایک اور مسئلہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابن باز رحمہ اللہ، لا يجوز زیارۃ النساء حتى الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الصحيح لانها الحديث عام. ایک اہم مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے. اور اکثر غلطی آپ دیکھتے ہیں، کئی اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے، خاص ہمارے عورتیں جو ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہتی ہیں دیکھیں منع کیا گیا ہے قبرستان میں جانے، ہم قبرستان نہیں جا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. نہیں، جو ہے قبر کی زیارت سے عام ہے، قبرستان میں بھی عورت نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی قبر کی طرف بھی عورت کی زیارت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جیسا فرد ورد لفظ زورات لیکن ورد ایضا زائرات، دو لفظ ہیں، زورات بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، اور زائرات کا لفظ بھی علماء کا اختلاف ہے، کوئی اس حد کی تصحیح کرتا ہے، کوئی تضعیف کرتا ہے، لیکن قول راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، الحلف بالقرآن جائز لأنه کلام اللہ. ایک باہر سے مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اور صفات کی قسم کھانا جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.